سورہ آل عمران آیت نمبر 172. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا. يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض. السماوات والأرض والله بما تعملون خبير.
اور جنہوں نے زخم کھانے کے بعد بھی اللہ اور رسول کے حکم کی تعمیل کی، ان میں سے جو لوگ نیکی کرنے والے اور تقوی والے ہیں ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ جب کچھ لوگوں نے ان مومنین سے کہا، لوگ تمہارے خلاف جمع ہوئے ہیں پس ان سے ڈرو، تو یہ سن کر ان کے ایمان میں اور اضافہ ہوا اور وہ کہنے لگے، ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ چنانچہ وہ اللہ کی عطا کردہ نعمت اور فضل کے ساتھ پلٹ کر آئے، انہیں کسی قسم کی تکلیف بھی نہیں ہوئی اور وہ اللہ کی خوشنودی کے تابع رہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ یہ خبر دینے والا شیطان ہے جو اپنے دوستوں کو ڈراتا ہے، لہٰذا اگر تم مومن ہو تو ان لوگوں سے نہیں مجھ سے ڈرو۔ اور اے رسول، جو لوگ کفر میں سبقت لے جاتے ہیں ان کی وجہ سے آپ آزردہ خاطر نہ ہو، یہ لوگ اللہ کو کچھ بھی ضرر نہیں دے سکیں گے، اللہ چاہتا ہے کہ آخرت میں ان کے نصیب میں ان کا کوئی حصہ نہ رکھے، اور ان کے لیے تو بڑا عذاب ہے۔ جنہوں نے ایمان کے مقابلے میں کفر خرید لیا وہ بھی اللہ کو کوئی ضرر نہیں دے سکیں گے، اور خود ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور کافر لوگ یہ گمان نہ کریں کہ ہم انہیں جو ڈھیل دے رہے ہیں وہ ان کے لیے بہتر ہے، ہم تو انہیں صرف اس لیے ڈھیل دے رہے ہیں تاکہ یہ لوگ اپنے گناہوں میں اور اضافہ کر لیں، اور آخر کار ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہوگا۔ اللہ مومنوں کو اس حال میں رہنے نہیں دے گا جس حالت میں اب تم لوگ ہو، اور یہاں تک کہ پاک لوگوں کو ناپاک لوگوں سے الگ کر دے، اور اللہ تمہیں غیب کی باتوں پر مطلع نہیں کرے گا، بلکہ اس مقصد کے لیے اللہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے۔ پس تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لے آؤ، اگر تم ایمان لے آؤ گے اور تقوی اختیار کرو گے تو تمہیں اجر عظیم ملے گا۔ اور جو لوگ اللہ کے عطا کردہ فضل میں بخل سے کام لیتے ہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ یہ ان کے حق میں برا ہے۔ جس چیز میں وہ بخل کرتے تھے وہ قیامت کے دن گلے کا توق بن جائے گی، اور آسمانوں اور زمین کی میراث اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے۔
لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد، الذين قالوا إن الله عهد إلينا رسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن صادقين، فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير
بتحقیق اللہ نے ان لوگوں کی سن لی ہے جو کہتے ہیں بے شک اللہ محتاج اور ہم بے نیاز ہے ان کی یہ بات اور ان کا انبیاء کو ناحق قتل کرنا بھی ہم ثبت کریں گے اور روز قیامت ہم ان سے کہیں گے لو اب جلانے والا عذاب کا ذائقہ چکھو یہ خود تمہارے اپنے کیے کا نتیجہ ہے اور بے شک اللہ تو اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے جو لوگ کہتے ہیں ہمیں اللہ نے حکم دیا کہ جب تک کوئی رسول ہمارے سامنے ایسی قربانی نہ لائے جسے آگ آ کر کھا جائے ہم اس پر ایمان نہ لائیں کہہ دیجئے مجھ سے پہلے بھی رسول روشن دلیل کے ساتھ تمہارے پاس آئے اور جس کا تم ذکر کرتے ہو وہ بھی لائے تو اگر تم سچے ہو تو تم لوگوں نے انہیں کیوں قتل کیا اے رسول اگر یہ لوگ آپ کی تکذیب کرتے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں کیونکہ آپ سے پہلے بہت سے رسول جھٹلائے جا چکے ہیں جو معجزات صحیفے اور روشن کتاب لے کر آئے تھے ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور تمہیں تو قیامت کے دن پورا اجر و ثواب ملے گا در حقیقت کامیاب وہ ہے جسے آتش جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا جائے ورنہ دنیاوی زندگی تو صرف فریب کا سامان ہے مسلمانوں تمہیں ضرور اپنے مال و جان کی آزمائشوں کا سامنا کرنا ہوگا اور تم ضرور اہل کتاب اور مشرکین سے دل آزاری کی باتیں کثرت سے سنو گے، اور اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو یہ معاملات میں عزم راسخ کی علامت ہے۔ اور یاد کرنے کی بات ہے، جب اللہ نے اہل کتاب سے یہ عہد لیا تھا کہ تمہیں یہ کتاب لوگوں میں بیان کرنی ہوگی اور اسے پوشیدہ نہیں رکھنا ہوگا، لیکن انہوں نے یہ عہد پس پشت ڈال دیا اور تھوڑی قیمت پر اسے بیچ ڈالا، پس ان کا یہ بیچنا کتنا برا معاملہ ہے۔ جو لوگ اپنے کیے پر خوش ہیں اور ان کاموں پر اپنی تعریفیں سننا چاہتے ہیں جو انہوں نے نہیں کیے، لہٰذا آپ انہیں عذاب سے محفوظ نہ سمجھیں، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اور وہ بچ کر کہاں جائیں گے؟ زمین و آسمان اللہ کے قبضے قدرت میں ہیں، اور اللہ ہر شے پر قادر ہے۔
ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفکرون فی خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ وَبِئْسَ الْمِهَادُ. لَكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نُزُلًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ. وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا. أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.
بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے اور رات اور دن کے بدلنے میں صاحبان عقل کے لیے نشانیاں ہیں، جو اٹھتے بیٹھتے اور اپنی کروٹوں پر لیٹتے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی خلقت میں غور و فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں، ہمارے پروردگار، یہ سب کچھ تو نے بے حکمت نہیں بنایا، تیری ذات ہر عبث سے پاک ہے، بس ہمیں عذاب جہنم سے بچا لے. اے ہمارے پروردگار، تو نے جسے جہنم میں ڈالا اسے یقیناً رسوا کیا، پھر ظالموں کا کوئی مددگار بھی نہ ہوگا. اے ہمارے رب، ہم نے ایک ندا دینے والے کو سنا جو ایمان کی دعوت دے رہا تھا، اپنے پروردگار پر ایمان لے آؤ، تو ہم ایمان لے آئے. تو اے ہمارے رب، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما اور ہماری خطاؤں کو دور فرما اور نیک لوگوں کے ساتھ ہمارا خاتمہ فرما. پروردگارہ، تو نے اپنے رسولوں کی معرفت ہم سے جو وعدہ کیا ہے وہ ہمیں عطا کر، اور قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کرنا، بے شک تو وعدہ خلافی نہیں کرتا. بس ان کے پروردگار نے ان کی دعا قبول کر لی اور فرمایا، میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے کا عمل ضائع نہیں کروں گا، خواہ وہ مرد ہوں یا عورت، تم ایک دوسرے کا حصہ ہو. پر جنہوں نے ہجرت کی اور جو اپنے گھروں سے نکالے گئے اور میری راہ میں ستائے گئے، نیز جو لڑے اور مارے گئے، ان سب کے گناہ ضرور بس ضرور دور کروں گا، اور انہیں ایسے باغات میں ضرور بس ضرور داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی. یہ ہے اللہ کی طرف سے جزا، اور اللہ ہی کے پاس بہترین جزا ہے. اے رسول، مختلف علاقوں میں کافروں کی آمد و رفت آپ کو کسی دھوکے میں نہ ڈال دے، یہ چند روزہ عیش و نوش ہے، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا جو بدترین جائے قرار ہے. لیکن اس کے برعکس جو لوگ اپنے رب کا خوف رکھتے ہیں، ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، یہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے ضیافت ہے. اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے نیک لوگوں کے لیے، وہ سب سے بہتر ہے. اور اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو خدا پر ایمان رکھتے ہیں اور جو کچھ تم پر نازل کیا گیا ہے اور جو کچھ ان پر نازل کیا گیا ہے سب پر اللہ کے لیے خشوع کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کی نشانیوں کو تھوڑی قیمت پر فروخت نہیں کرتے، انہی لوگوں کے لیے ان کے رب کے پاس اجر و ثواب ہے، بے شک اللہ بہت جلد حساب چکانے والا ہے۔ اے ایمان والو، صبر سے کام لو، استقامت کا مظاہرہ کرو، مورچہ بند رہو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیابی حاصل کر سکو۔
صدق اللہ العلی العظیم۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعين من يوم عداوتهم الى قيام يوم الدين۔ ایک بار پھر صلوات پڑھیے محمد والے۔ اللهم صل على محمد۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 172 سے سورہ مبارکہ کے آخر تک اس پر ہم انشاءاللہ بات کریں گے اپنی توفیق کے مطابق۔ آغاز سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ قرآن مجید کو پڑھنا، سننا اور سمجھنا، یہ سارے کے سارے مقدمات ہیں، اور اصل مقصد کیا ہے کہ اللہ کے پیغام کو جان کر علم پیدا کرنے کے بعد پھر اس علم کے مطابق عمل کیا جائے۔ قرآن مجید کی تمام آیات انسان کے، جب انسان انہیں پڑھتا ہے اور سنتا ہے تو اس کے ذہن میں کچھ تصور پیدا ہوتا ہے۔ اب یہاں پر جنگ احد کے حادثات سے مربوط آیات ہیں، انسان کے ذہن میں مثلا جنگ احد کا تصور ابھرتا ہے، ان حادثات کا، ان واقعات کا، جو میدان میں جم گئے، جو اپنی دنیا پرستی کے سبب جنہوں نے رسول اللہ کی بات نہیں مانی اور پھر اس کے نتیجے میں بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا مسلمانوں کو۔ اب یہ آیات پڑھتے وقت اور دیگر قرآن مجید کی آیات پڑھتے اور سنتے وقت یاد رکھیے، جیسے انسان کا دماغ میں یہ تصویر پیدا ہوتی ہے کہ وہاں پر کیا ہوا تھا، ساتھ ہی یہ تصویر پیدا ہونی چاہیے کہ میں کیا کر رہا ہوں، اور میں اپنی زندگی میں یہ جو تصویر قرآن نے مجھے بنا کے دکھائی ہے، اس تصویر کے مطابق میرا مقام اور میری کیفیت اور میری حالت اس دنیا میں، معاشرے میں میرا کیا کردار، میرا کوئی تعلق ہے؟ یہ آیت مجھ سے کچھ کہہ رہی ہے؟ آیت تو حتماً کہہ رہی ہوتی ہے، لیکن جو یہ آیت مجھ سے کہہ رہی ہے، مجھے اس کی پرواہ ہے یا پرواہ نہیں ہے؟ اور اگر پرواہ ہے تو پھر کتنی پرواہ ہے؟ اور انسان کو جس بات کی پرواہ ہو وہ اس کے عمل میں منعکس ہوتی ہے۔ تو قرآن مجید کو پڑھتے وقت انشاءاللہ اس بات کی طرف حتماً آپ متوجہ ہیں بھی، تاکیداً اپنی نصیحت کے لیے اور آپ کے تذکر کے لیے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ آیت نمبر 172 میں جو بات کی جا رہی ہے پچھلی بات سے وہ کنیکٹڈ ہے، جہاں شہداء کا تذکرہ ہوا کہ شہداء کو مردہ نہیں سمجھو، شہداء کی ایک ایسی زندگی ہے جس کا تم تصور نہیں کر سکتے، ایک ایسا خصوصی رزق پاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کہ جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ پھر وہ لوگ کہ جو شہادت کے راستے کا انتخاب کر چکے ہوتے ہیں، ان کی کیفیت اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب غزوہ احد میں وہ نقصان پہنچ گیا اور افراتفری پھیل گئی، اس کے باوجود جب رسول اللہ نے صدا دی اور پکارا تو انہوں نے بہترین طریقے سے جواب دیا، پھر ان کے حوصلے کم نہیں ہوئے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اتنا نقصان ہو گیا تو اب ہمیں فتح نہیں ہو سکتی تو اب ہم فی الحال بعد میں بات کریں گے، بہانے نہیں بنائے۔ سختی کے وقت میں بھی اور شدید نقصان اور سختی اٹھانے کے بعد بھی جب رسول اللہ کی پکار سنی، اور وہ اللہ کی پکار تھی، رسول کی پکار جو ہے وہ اللہ کی پکار ہوتی ہے، تو انہوں نے لبیک کہا اور رسول اللہ کی بات پر سر تسلیم کو خم کیا۔ فرمایا کہ اب یہاں پر ایک نقطہ ہے کہ جو سمجھنا ضروری ہے. قرآن فرماتا ہے للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم, ان میں سے جنہوں نے رسول اللہ کی پکار سنی تھی, ان میں سے بھی جنہوں نے احسان کیا یعنی اچھا عمل کر کے دکھایا اور صاحبان تقویٰ تھے, ان کے لیے اجر عظیم ہے. بعض مسلمانوں کا خیال ہے مثلا کہ صحابہ کرام کی ساری کی ساری جماعت ان کو معاف کر دیا اللہ نے, یہ خلاف قرآن ہے صراحت کے ساتھ. قرآن مجید نے جہاں سورہ حجرات میں تعریف کی کہ محمد الرسول اللہ والذین آمنوا معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم, اور سارا وہ قصیدہ ہے صحابہ کا کہ آپ دیکھتے ہیں وہ حالت سجدہ میں حالت رکوع میں ہے, ان کی پیشانیوں پر نشان ہے ان کے سجدوں کے, یہ ان کی تورات میں مثال ہے اور انجیل میں مثال ان کی اس کھیتی کی طرح ہے کہ جو زمین سے سر نکالتی ہے پھر بڑی ہو جاتی ہے, تنہ مضبوط کرتی ہے, پودے زیادہ ہو جاتے ہیں, تو جس نے وہ کھیتی لگائی ہوتی ہے وہ خوش ہوتا ہے اس کو دیکھ کر, اور جو مخالفین ہیں کفار ہیں ان کو غصہ آتا ہے اس کو دیکھ کر. یعنی رسول اللہ کی جماعت جیسے جیسے بڑھ رہی تھی مخالفین کو کفار کو غصہ آتا تھا, غضبناک ہوتے تھے کہ یہ کیوں بڑھ رہے ہیں. لیکن اس قدر تعریف کرنے کے بعد جماعت صحابہ کی اینڈ کس پہ کیا قرآن نے, وہاں پر بھی فرمایا کہ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم اجرا عظیما, ان اس پوری جماعت میں سے جنہوں نے حقیقت میں جو مومن ہوئے ہیں اور اچھے اعمال انجام دیں گے ان کو اللہ کا وعدہ ہے اجر عظیم کا. قید لگائی یہاں پر بھی, بہت بڑی بات ہو رہی ہے لیکن یہاں پر بھی قید ہے, للذین احسنوا منہم, وہ لوگ کہ جنہوں نے احسان کیا یعنی خوبصورت عمل جنہوں نے کیا, اچھا عمل کیا اور صاحبان تقویٰ رہے برقرار رہے ان کے لیے اجر عظیم. ساری کی ساری جماعت کی جب تعریف کی جاتی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہر فرد شامل ہے, ہر فرد کے لیے وہی معیارات اور وہی قوانین ہیں کہ جو کلی طور پر قرآن مجید کی آیات بیان فرماتی ہیں. اس کے بعد آیت نمبر 173 میں بھی اہم نقطہ ہے, اور روایات کے مطابق یہ آیت مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی, اور یہ اس آیت میں آنے والا جملہ انہوں نے ارشاد فرمایا تھا کہ وہ لوگ کہ جب لوگ ان سے آ کر کہتے ہیں کہ یہ اتنا بڑا لشکر تمہارے لیے جمع ہو گیا اور یہ تمہیں مار دیں گے اور تمہیں نیست و نابود کر دیں گے, تو اس ڈرانے والے جملے سے ان کے دلوں میں ڈر پیدا نہیں ہوتا. توجہ فرمائیں, نہ فقط یہ کہ ڈر پیدا نہیں ہوتا بلکہ ان کا ایمان اللہ پر اور زیادہ بڑھ جاتا ہے, اللہ کے وعدوں پر, اللہ نے جو آزمائش کا وعدہ کیا ہے, اللہ نے جو اجر کا وعدہ کیا ہے اس پر ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے, خوف زیادہ نہیں ہوتے. یعنی ان کو ڈرانے کی کوشش کی جاتی ہے لیکن وہ ڈرتے نہیں ہیں بلکہ ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے, اور جملہ ان کے منہ سے کیا نکلتا ہے, قالوا حسبنا اللہ, جتنے بھی جمع ہو جائیں ہمیں مارنے کے لیے, ہماری مخالفت کے لیے, جتنی بھی چالیں چل رہے ہیں, جتنے بھی طاقتور ہیں, جتنا بھی اسلحہ رکھتے ہیں, حسبنا اللہ, ہمیں ایک ذات کافی ہے اور وہ ذات اللہ کی ذات ہے, وہ نعم الوکیل, اور وہ بہترین ذات ہے کہ جس کے سپرد ہم نے اپنے امور کر دیے, وکیل جس کے سپرد آپ اپنا کام کر دیتے ہیں, اپنے حصے کا کام کر کے اس کے بعد نتیجہ اس کے سپرد کر دیں کہ اب باقی کام تیرے ہاتھ میں. توکل بھی اسی کا نام ہے, توکل یعنی اللہ پہ توکل کرنا, یعنی اپنے حصے کی محنت کر کے اس کے بعد نتیجہ خداوند عالم کی ذات کے سپرد کر دینا. بس مومن وہ ہے, اس راستے پر چلنے والا وہ ہے. کیا پیغام ہے اس آیت کا, کہ جب دشمن سے ڈرایا جائے تو ڈر کے بل میں نہیں گھس جائے, گھر میں نہیں گھس جائے, بلکہ مومن وہ ہے, اس راستے پر وہ شخص ہے, اس آیت کا مصداق وہ شخص ہے اپنے اپنے درجے کے مطابق, ہر وہ شخص کہ جب کوئی آ کے اسے ڈرائے کہ تمہارے مخالف اتنے زیادہ ہو گئے ہیں, تم تھوڑے ہو اور دشمن تمہارے بہت زیادہ ہیں, تو وہ ڈرتا نہیں ہے بلکہ اس کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے. کیوں اضافہ ہو جاتا ہے, جان لیتا ہے کہ وہ وقت آ گیا جس کا اللہ نے وعدہ کیا ہے, جس پہ میری آزمائش ہونی ہے, جس پہ خدا نے مجھے نصرت کا وعدہ کیا. صلوات پڑھیے محمد والے. اور اس کے بعد آیت نمبر 175 میں دوسرے گروپ کی جو ڈر جاتے ہیں, توجہ کیجئے, بات مسلمانوں کی ہو رہی ہے, بات جماعت صحابہ کی ہو رہی ہے جو رسول اللہ کے ساتھ ہے, کچھ تھے گویا وہ ڈر رہے تھے اور کچھ تھے وہ ڈر رہے نہیں تھے بلکہ ان کے ایمان بڑھ رہے تھے, جیسے میدان میں کچھ بھاگ رہے تھے کچھ ان کو روک رہے تھے, کہاں جا رہے ہو بھاگ, تو مکس تھے ہر قسم کے لوگ. تو یہاں پر انہی کے اندر کے دوسرے گروپ کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ یاد رکھو انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ، کہ یہ فقط اور فقط ابلیس ہے جو اپنے اولیاء کو، اپنے دوستوں کو خوف زدہ کر دیتا ہے. یعنی لشکر اسلام میں جو اولیاء شیطان ہیں ان کو جب کہا جائے گا کہ ڈر جاؤ، چونکہ ایمان پختہ نہیں ہے تو ڈرانے والے کی بات سن کے ڈر جائیں گے، خوف زدہ ہو جائیں گے، کہیں گے ہم نے نہیں جانا، وہ تو اتنے زیادہ ہیں، پہلے اتنا نقصان ہو گیا، اب بعد میں لڑ لیں گے، بہانے کریں گے. فرمایا کہ یہ اس کی بیس کیا ہے، جڑ کیا ہے؟ کہا کہ فقط اور فقط شیطان اپنے اولیاء کو، اولیاء یعنی دوست، شیطان ہے کہ جو اپنے دوستوں کو ڈراتا ہے. فلا تخافوہم، تم ان سے نہ ڈرو، وخافونی مجھ سے ڈرو، اللہ سے خوف رکھو، ان کنتم مؤمنین. شرط یہ ہے کہ اگر تم مومن ہو، اگر مومن ہو تو پھر ایمان تمہارا کس پر ہے؟ اللہ کی ذات پر. پھر کہو حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اگر زندہ بچ گئے تو فتح ہماری، اگر شہید ہو گئے تو جنت ہماری، دونوں تمہارے لیے فتح ہے، دونوں اچھی حالتیں. کفار کے لیے ایسا نہیں ہے، لیکن یہ کب ہوگا؟ اگر وہ جسے اللہ مومن کہتا ہے، وہ مومن تم ہوئے تو، وہ ایمان تمہارے دلوں کے اندر موجود ہوا تو. سلوات پڑھیے. آیت نمبر 178 سے 180 تک ایک اور اہم موضوع ہے کہ جس میں خداوند عالم فرماتا ہے کہ وہ لوگ کہ جو ہمارے قانون کے منکر ہیں، جسے قرآن کفر کہتا ہے، کفر یعنی جان بوجھ کر انکار کرنا، نہ ماننا. یہ زبان سے بھی ہوتا ہے کہ میں خدا کو نہیں مانتا، اور یہ عمل سے بھی ہوتا ہے کہ میں خدا کی نہیں مانتا، دونوں طریقوں سے ہوتا ہے. تو یہاں پر یہ اس مفہوم کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس آیت کے میسج کو انشاءاللہ سنیں گے. ہرگز ہرگز وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کر دیا ہے، نافرمان ہے، بات نہیں مانتے، وہ یہ نہ سمجھیں کہ جو ہم انہیں ڈھیل دے رہے ہیں اور مہلت دے رہے ہیں یہ ان کے لیے بہتر ہے. اگر ان کی عمر لمبی ہو رہی ہے، اگر ان کو صحت زیادہ مل رہی ہے، اگر ان کو مال زیادہ مل رہا ہے، اگر ان کے سارے بند دروازے کھلتے چلے جا رہے ہیں، تو اس سے ہرگز تاکید کے ساتھ ہے، لا یحسبن، نون تاکید ثقیلہ اسے بولتے ہیں، ہرگز ہرگز یہ نہ سمجھ بیٹھیں ہمارے نافرمان کہ جو ہم ان کی رسی ڈھیلی کر رہے ہیں یہ ان کے لیے خیر ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں اللہ کے نافرمان، ان کو جب کہو کہ نہ کرو، ایسے کام نہ کیا کرو، اللہ نے کتنی نعمتیں دی ہیں، تو کہتے ہیں اللہ تمہاری طرح نہیں، اگر اس نے یہاں مجھے دیا ہے تو وہ وہاں بھی مجھے دے گا. یہاں کی نعمت کو وہاں کی نعمت کی دلیل بناتے ہیں. یہ قرآن نے یہ الفاظ بھی کوٹ کیے ہوئے ہیں اپنی آیات میں. ہرگز نہ خیر سمجھے، بلکہ یہ ہم ڈھیل اس لیے دے رہے ہیں کہ اپنے گناہوں میں اور زیادہ غرق ہو جائیں. اور یہ خطرناک ترین حالت ہے، خطرناک ترین کام ہے کہ جو اللہ کسی بندے کے ساتھ انجام دیتا ہے. بندہ جب خدا سے دور ہونے لگتا ہے تو اسے واپس لانے کے لیے خداوند عالم بندوں سے محبت کرتا ہے. کوئی حادثہ، کوئی تذکر، کوئی نیکی کی محفل، کوئی بیماری، کوئی چیز واپس لے لینا تاکہ وہ واپس اللہ کی طرف متوجہ ہو. لیکن جو ٹھان لے کہ اس نے ابلیس کے راستے پر آگے بڑھتے چلے جانا ہے، تو پھر ایک سٹیج اللہ کے ہاں ایسی مقرر ہے کہ جب خدا دیکھتا ہے کہ یہ ہوا سے دنیا میں بالکل اندھا ہو گیا اور اسے اب بالکل میری طرف توجہ نہیں ہے، اس کے علم کے مطابق جب وہ انسان کو اس خاص سٹیج پہ دیکھ لیتا ہے، تو پھر فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اب اس پر دنیا کے دروازے اور کھول. انفرادی طور پر بھی انسانوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، اور پوری کی پوری قوم کے ساتھ بھی. قرآن بتاتا ہے کہ جب انہوں نے ٹھان لیا کہ ہم نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، تو اللہ نے حکم دیا کہ ان پر آسمان و زمین سے وسائل کے دروازے اور رزق کے دروازے کھول. اور پھر جب وہ اپنے گناہوں میں بالکل نشے میں مست ہو گئے اور غرق ہو گئے، تو پھر اچانک ہم نے ان کو پکڑ لیا، گرفت کر لی، اور پھر ہم سے بچانے والا کوئی بھی نہیں تھا. تو انسان، مولا کائنات نہج البلاغہ میں بھی مولا کا ایک فرمان ہے، فرماتے ہیں کہ جب اللہ تجھے پے در پے نعمتیں دیے جا رہا ہو اور تو پے در پے اللہ کی نافرمانیاں کیے جا رہا ہو، تو پھر خبردار ہو جا، حالت بہت خطرے والی ہے، یعنی تیرا گھیراؤ کیا جا رہا ہے. جیسے جال نیچے چھپا کر اور اوپر دانے پھینک دیتے ہیں نا تاکہ وہ پرندہ اس دانے کو چگتا ہوا عین جال کے اندر پہنچ جائے. اس کو نہیں پتہ ہوتا, وہ سمجھتا ہے میں تو موجے کر رہا ہوں, یہ دانہ پڑا ہے, وہ دانہ پڑا ہے, یہ پڑا ہے, یہ پڑا ہے, وہ پڑا ہے. خدا لاسٹ جو بہت ہی یعنی بدترین کیفیت میں انسان پہنچ جاتے ہیں دنیا پرستی اور اللہ کی نافرمانی اور حوث پرستی میں, ان کے لیے پھر اللہ کا رویہ یہ ہو جاتا ہے. سب کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا, خدا تو چاہتا ہے کہ انسان کی نجات ہو, خدا بندوں سے محبت کرنے والا ہے. لیکن جیسے والدین بالآخر ایک دفعہ سمجھا کے بیٹھ جاتے ہیں لیکن ایک جگہ ایسی آتی ہے کہ اتنی خرابیاں کرتا ہے بچہ کہ وہ کہتے ہیں تیرا میرے ساتھ کوئی تعلق آج کے بعد نہیں ہے, تو خود ذمہ دار ہے. اللہ ماں باپ سے بڑھ کے محبت کرنے والا اپنی مخلوق سے, لیکن بالآخر ایک سٹیج اس نے ایسی مقرر کر رکھی ہے کہ جب وہاں سے آگے بڑھتا ہے بندہ تو پھر خدا کہتا ہے کہ اب تیرا گھیراؤ کیا جائے گا, اب تجھے اور دیا جائے گا تاکہ تو مست ہو جا. اور آپ اپنے معاشرے میں اپنی دنیا میں یہ بڑے بڑے مثلاً جنہوں نے لاکھوں کروڑوں اربوں مثلاً حرام طریقے سے کھا کے جمع کر لیے اور آرام و آسائش ان کی دیکھ کے ہماری آگے بڑھ جاتی ہے کہ ہمیں بھی مثلاً ایسا ملا ہوتا, کیسی زندگی ہے, کیسی گاڑی ہے, کیسے گھر ہیں, کیسی پراپرٹی انگلینڈ میں ہے, کیسی دبئی میں ہے, کیسی فلان میں ہے, ایسے ہم کرتے ہیں. تو اگر اللہ کی نافرمانیوں کے نتیجے میں یہاں پہنچے تو یہ استدراج ہے, اور اچانک جب خدا پکڑ کرتا ہے تو پھر اس کے بعد ان کو بچانے والا اللہ کی گرفت سے کوئی نہیں ہوتا. اس کی مرضی دنیا میں پکڑ کر لے یا اس کی مرضی آخرت میں موت کے بعد ان کی پکڑ کرے, خدا کی پکڑ سے اس کا نافرمان بچ نہیں سکتا. صلوات پڑھیے محمد والا. ہم ان کو ڈھیل اس لیے دے رہے ہیں تاکہ گناہوں میں اور بڑھ جائے, اور ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب مہین, مہین اہانت سے ہے, رسوا کرنے والا, ذلیل کر دینے والا عذاب ہم نے ان کے لیے رکھا ہے. یہ سمجھ رہے تھے ہمیں بڑی نعمتیں مل رہی ہیں, در حقیقت یہ تھی. اس کے بعد خدا بند عالم فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس وقت تک حالات کو بدلتا رہے گا, آزمائشوں پہ آزمائشیں لاتا رہے گا جب تک کہ پاکیزہ چیز پلید چیز سے, نجس چیز سے الگ نہیں ہو جاتی. یعنی کچھ لوگ تم گھس آئے ہو اسلام کی صفوں میں, گھس آؤ گے مفادات کے لیے, ڈر کی وجہ سے, فلان کی وجہ سے, منافقت کی وجہ سے, خدا پے در پے ایسی تمہاری آزمائشیں کرے گا, ایسی آزمائشیں کرے گا کہ جب طیب اور خبیث یہ الگ الگ ہو جائے, خبیث طیب کے ساتھ نہیں رہ سکے گا, ایسے حالات پیش آئیں گے اور پھر خدا خبیث کے ساتھ خبیث والا سلوک کرے گا اور طیب کے ساتھ طیب والا. خدا ایسے تمہیں نہیں چھوڑے گا, آزمائشیں تم پر آئیں گی. اور یاد رکھیے, جو بھی دین اسلام کے رستے پر ہے وہ ہرگز نہ سمجھے اور یہ نہ کہے کہ یا اللہ میری آزمائش نہ کرنا, یہ باطل دعا ہے. یہ کہے کہ خدایا جو تو آزمائش کرے, کہ تو نے آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے, لیکن جو تو آزمائش کرے اس میں بہترین طریقے سے کامیاب باہر نکلنے کی مجھے توفیق دینا, اور مثلا میری طاقت سے بڑھ کر جو تو جانتا ہے مجھ پر بوجھ نہ ڈالنا. یہ دعائیں جو قرآن نے سکھائی ہیں, یہ نہیں کہا کہ میری آزمائش نہ کرنا, یہ دعا کوئی کرے بھی تو باطل ہے. اس لیے کہ انسان ہر حالت میں, ہر روز, ہر وقت آزمائش میں ہے. آسانی ہو تو بھی آزمائش ہے کہ آسانیوں میں تم کیا کرتے ہو, مشکل ہو تو بھی آزمائش ہے کہ مشکل میں تمہارا رویہ خدا کے بارے میں اور دین کے بارے میں کیا ہوتا ہے. صلوات پڑھیے محمد. پھر وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے اور کنجوس ہیں, بخیل, ان کے بارے میں کہا گیا کہ ہرگز وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں یہ نہ سمجھے کہ جو انہوں نے بچا لیا بڑے خوش ہیں, بچ گیا, میرا تو پتہ ہی نہیں چلا میرے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے تھے. ٹھیک ہے, ورنہ دوست تھے وہ, فلانا نیک کام کرنا چاہ رہے تھے اور میں نے کہہ دیا آج کل حالات بہت ٹائٹ جا رہے ہیں یار, انشاءاللہ جب ہوگا, میں نے پہلے بھی کبھی نہ نہیں کرتا, اب بھی میرے پاس ہوتے تو میں نہ کرتا, اور شکر ان کو پتہ نہیں تھا میرے اکاؤنٹ میں کتنے پیسے پڑے ہوئے ہیں تو میں نے بچا لیا. فرمایا کہ یہ بخیل لوگ جو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے, نہ سمجھے کہ جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا تھا اور انہوں نے بخل کیا, خدا کے راستے میں دیا اللہ نے تھا لیکن اس کے راستے میں دینے سے بخل کیا, یہ نہ سمجھے کہ یہ خیر ہے بلکہ یہ شر ہے. یہ جو انہوں نے بخل کیا ہے اس کا توق بنا کر روز قیامت ان کے گلوں میں ڈالا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ ہے کہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا اور خدا کے راستے میں خرچ نہیں کیا تھا. ایک واقعہ میرے ذہن میں آیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ایک دفعہ کوئی حیوان ذبح کروایا اور گھر میں دے گئے کہ اس کو تقسیم کر دو, اور کچھ دیر کے بعد تشریف لائے اور سوال کیا کہ اس حیوان کا کیا کیا, تو گھر والوں نے بتایا کہ ہم نے اتنا حصہ جو تھا وہ دے دیا ہے ضرورت مندوں کو اور اتنا بچا ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ غلط کہا تم نے, جو تم نے دے دیا ہے وہ بچ گیا ہے, جو تم نے دے دیا ہے خدا کے راستے میں وہ تم نے بچا لیا ہے, وہ سیونگز ہے, اور یہ جو ابھی جسے تم کہہ رہے ہو بچا ہے اس کے بارے میں نہیں معلوم کہ ہمارا کیا بنتا ہے اس کے ساتھ, جو ہم کریں گے اس کے مطابق اللہ کی بارگاہ میں ہمیں جواب دینا پڑے گا. تو بعض چیزوں کو اس طریقے سے بھی دیکھنا چاہیے. ہم کہتے ہیں کہ یہ تو گیا اور ایک شہید ہیں, شہید آوینی دفاع مقدس کی جنگ کے, تو وہ ان کا ایک جملہ ہے, وہ بھی بالکل ایسا ہی ہے کہ انہی کے مکتب سے پرورش یافتہ ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ شہداء چلے گئے اور ہم بچ گئے, جبکہ حقیقت یہ ہے کہ شہداء بچ گئے وہ باقی ہیں اور زمانے نے ہمیں زمانہ ہمیں بہا کر اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہے. شہداء اپنی جگہ پہ ڈٹ گئے, گواہ بن گئے اللہ کے دین کی حقانیت کے, اپنا خون دے کر اپنی جان دے کر, اور ہمیں زمانے کی اور فسق و فجور کی اور فساد کی اور بد خرابیوں کی اور گناہوں کی ہوائیں کبھی ادھر بہا کے لے جاتی ہیں, کبھی ادھر بہا کے لے جاتی ہیں, ہمارا نہیں پتہ ہم کہاں چلے گئے. شہداء کا تو پتہ چل گیا کہ وہ کہاں ہے. صلوات پڑھیے محمد والے. موت کا تذکرہ ہے 185 نمبر آیت میں, کل نفس ذائقۃ الموت, کہ جو عام طور پر زبان زد عام ہوتا ہے. ذائقہ یعنی چکھنے والا, موت کو چکھنے والا ہے ہر نفس, ہر روح. اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ جو بھی ہے, رسول اللہ سے لے کر اور تمام انسان, تمام سب نے موت کا ٹیسٹ ایک دفعہ محسوس کرنا ہے, اس مرحلے سے گزرنا ہے. خلاصہ قرآن کیا بتاتا ہے اس آیت میں, کہ جب موت کا ذائقہ سب نے چکھنا ہے تو پھر سن لو کہ اس ذائقے کے چکھنے کے بعد وہ شخص کے جس کو جہنم کی آگ سے نجات دے دی گئی وہ کامیاب ہو گیا, اور جو جہنم میں چلا گیا وہ ہرگز کامیاب نہیں. یہ دو جگہ, تو موت کو یاد رکھنا, اور بعض دفعہ انسان جب اپنے آپ میں بیٹھ کے سوچ رہا ہوتا ہے تو دیکھ کبھی کبھی یہ بھی سوچ میں آتی ہے کہ میں نے بھی مرنا ہے. اپنے آپ کو انسان چاہے جوان ہو چاہے بوڑھا ہو, اپنے بارے میں موت کا تصور اس وقت تک انسان کو پرفیکٹلی نہیں ہوتا جب تک اس کو چکھ نہیں لیتا, لیکن چکھنے کے بعد پھر مہلت انسان کی تمام ہو جاتی ہے. اس آیت کا پیغام یہ کہ چکھنا تو ہے تم نے, اور قیامت کے دن تمہیں پورے پورے اجر تمہارے کاموں کے تمہیں دیے جائیں گے. یاد رکھو کہ جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا یقیناً وہ کامیاب ہے, اور جان لو کہ وَمَلْ حَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, اور یہ حیات دنیا کچھ بھی نہیں ہے سوائے دھوکے کے سامان کا. جو چیز خدا سے ہٹ کے کرو گے دھوکہ کھا گے, اور جو چیز خدا کے ساتھ کرو گے تو کام وہی کر رہے ہو لیکن اپنے لیے تم اللہ کے پاس بھی اجر جمع کر رہے ہو. جو چیز خدا کے بغیر کر رہے ہو تو جان لو جہاں خدا نہیں ہے وہاں شیطان ساتھ ہے, اور جو شیطان کے لیے کر رہے ہو تو ایک قدم تم نے جہنم کی طرف مزید بڑھا دیا. صلوات پڑھیے محمد والا. آیت نمبر 186 میں بھی مومنوں سے کہا گیا کہ یاد رکھو, ان سے بھی کہا گیا تھا, اور آج بھی جو دین کے راستے پہ چل رہا ہے دین کے کام کو, اللہ کے دین کے پرچم کی سربلندی کے لیے کسی نہ کسی طرح جو کوشش کرتا ہے, جو نہیں کر رہا, جس نے کچھ خلاصہ کر لیا کچھ رسموں میں اور کچھ ایکسرسائزز میں اور کچھ ورد کرنے میں, اور اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ معاشرے میں دین کے لیے کیا کرنا ہے, اس سے بات نہیں ہو رہی. وہ کہ جو میدان میں ہے, وہ کہ جن جو کفار کا ٹارگٹ ہے, مخالفین دین کا جو ٹارگٹ ہے, جو گھروں میں بیٹھے ہوئے کسی کا ٹارگٹ نہیں ہوتا, کہتے ہیں بیٹھ کے کرو, ہم سے چندہ بھی لے لو, کرو لیکن باہر نہیں نکلو. لیکن وہ کہ جو میدان میں, ان کے لیے اس وقت بھی پیغام قرآن کا یہی تھا اس آیت کا, اور آج بھی یہی ہے کہ یاد رکھو تمہیں حتماً آزمایا جائے گا, تمہارے مال کے بارے میں بھی اور تمہاری جانوں, تمہاری آزمائش کی جائے گی, ہو ہی نہیں سکتا کہ تمہیں آزمایا نہ جائے. اور یہ بھی حتماً ہوگا کہ جو تم سے پہلے جن کو کتاب دی گئی ہے وہ تمہیں تانے دیں گے, وہ شکوک و شبہات ڈالیں گے, وہ پروپیگنڈے کریں گے, وہ تمہیں اذیت کریں گے, اور یہ اذیت تم نے حتماً سننی ہے. یہ نہ سوچنا کہ یہ اس سے ڈر نہیں جانا, یہ تو ہونا ہی ہونا ہے, اس سے بھاگ نہیں جانا میدان چھوڑ کر, یہ تو اللہ کے راستے کے مجاہدوں کے ساتھ ہونا ہی ہونا ہے. جس کے ساتھ نہیں ہو رہا وہ شک کرے میں کہاں کھڑا ہوا ہوں. یہ تاکیدیں ہیں, لَتُبْلُوَنَّ حتماً تمہیں اس بلا میں ڈالا جائے گا. جیسے وہاں پر ہے نا کہ ہم تمہیں آزمائیں گے خوف سے اور مال کی کمی سے اور جانوں کی کمی سے, جو سید الشہداء کی شان میں عام طور پہ آیت پڑھی جاتی ہے, وہ مخصوص نہیں ہے, سب سے بہترین مصداق سید الشہداء ہے جن کو آزمایا گیا ہر چیز کی کمی سے. لیکن کیسی آزمائش کی, میں اور آپ تو ان کو یاد رکھنے والے ہیں. تو یہاں بھی وہی ہے, حتماً تمہارے مالوں میں تمہاری آزمائش ہونی ہے, تمہاری جانوں سے تمہاری آزمائش ہونی ہے, تمہیں مثلاً خوف ہوگا, دشمن آئے گا تمہیں مارنے کے لیے اگر تم مرد میدان ہو تو, اگر گھر بیٹھے ہو تو تمہیں کوئی کچھ نہیں کہتا. جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی ان کے ذریعے تمہیں باتیں سننے کو ملے گی, مشرکوں کے ذریعے جو بے دین ہیں وہ تمہیں تنگ کریں گے, تمہیں تانہ بازی کریں گے. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا, اور اگر تم ڈٹے رہے, صبر یعنی ڈٹ جانا, اگر تم میدان میں رہے ڈٹے رہے اور صاحبان تقویٰ رہے, نہ کہ ان کے ڈر سے غلط کام کرنے شروع کر دیں, کمپرومائز کرنے شروع کر دیں, فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ, تو یہ بڑی ہمت کے کام ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اس آیت کا اختتام کا فرما رہے ہیں, یعنی گویا کہ تشویق اور ترغیب دی جا رہی ہے کہ اگر ڈٹے رہو تو یہ تو پھر بڑے مردوں کے کام ہیں, عزم والوں کے کام ہیں, اور عزم کے کام. صلوات پڑھیے محمد والے. آیت نمبر 187 میں اہل کتاب سے کہا جا رہا ہے, اہل کتاب کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ان سے کہا گیا تھا کہ جو کچھ اللہ نے پیغام نازل کیا ہے اس میں سے کچھ چھپانا نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ جو لوگوں کی پسند کی اور تمہاری پسند کی باتیں ہوں وہ لوگوں کو بتاؤ, اور جو تمہاری مرضیوں کے خلاف ہوں ان باتوں کو تم چھپا لو اور لوگوں کو نہ بتاؤ. آج قرآن کے ساتھ بھی اور دین اسلام کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے. وہ دین کے جو اللہ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے, جو حقیقت اسلام ہے, وہی جانے گا جو قرآن مجید کو پڑھتا اور سنتا ہے. ورنہ جو دین فروش لوگ ہیں وہ جنت کی ٹکٹیں بانٹنے کا, شارٹ کٹ بتانے کا کام بڑے آسان طریقے سے انجام دے رہے ہیں, اور اس کے نتیجے میں انسانوں میں, مسلمانوں میں, ہمارے اپنے مکتب میں اللہ کے احکام پر عمل کرنا, اس ذمہ داری کا احساس کرنا, یہ احساس ہلکا ہو گیا ہے. شریعت پر عمل یہ سیکنڈری چیز بن گئی, اور گارنٹی دے دی گئی ہے کہ تم نے جنت میں جانا ہے. انتہائی احمقانہ اور انتہائی جاہلانہ گارنٹی ہے, اور اس پر یہ بات بالکل واضح ہے کہ جو اللہ کی کتاب کو پڑھتا ہے, اسی ہو سکتا ہے گزشتہ ماہ وہ آیت گزری ہو, اسی سورہ آل عمران میں آیت گزر چکی, ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ, تم نے سمجھا ہے کہ تم ایسے ہی جنت میں چلے جاؤ گے, ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ما یعلم الصابرین, اور ابھی تک تو خدا نے پتہ ہی نہیں کیا کہ کون ہے اس کے راستے میں جہاد کرنے والے اور کون ہے پھر مصیبتوں پر صبر کرنے والے. یہ کہتا ہے کہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, تم تو حتماً بخشے ہوئے. یہ کانٹراڈکٹری دین جو ہے نا قرآن کے ساتھ, یہ کوئی دین نہیں ہے, یہ آرزوئیں, انہیں قرآن آرزوئیں, جھوٹی آرزوئیں کہتا ہے, اور کہتا ہے اگر سچی ہے تمہاری آرزوئیں تو پھر اپنی کتاب سے دلیل لاؤ, کہاں لکھا ہے, اللہ نے کہاں کہا ہے کہ تم ایسے ہی جنت میں چلے جاؤ. جنت میں جانا مشکل بھی ہے اور آسان بھی. مشکل اس کے لیے ہے کہ جس کی نفسانی خواہشات اس کے لیے بہت بڑی ہوگی, دنیا بہت بڑی ہوگی, اور آسان ہے اس کے لیے کہ جس کو یہ سمجھ میں آ گئی ہے کہ کامیابی خدا کے آگے سر جھکا دینے میں ہے, اور کامیابی یہ ہے کہ جو کچھ خدا نے دیا ہے اسے خدا کی مرضیوں کے مطابق میں استعمال کروں, چاہے میری جان ہو, چاہے میرا مال ہو, چاہے میرا وقت ہو, جو بھی چیز ہو, خدا کے قانون کے سائے میں اسے استعمال کروں. یہ دین ہے کہ جس کو قرآن مجید بیان فرماتا ہے. اہل کتاب سے یہ عہد لیا گیا, اہل کتاب نے اس عہد کی پاسداری نہیں کی اور اس کو پس پشت پھینک دیا, جیسے قرآن مجید کی تعلیمات کو آج مسلمانوں نے پس پشت پھینکا ہوا ہے. ظاہر قرآن کو بہت کچھ احترام کرتے ہیں لیکن تعلیمات قرآن کے بارے میں ہمارے معاشرے کو آپ دیکھ لیں, تعلیمات قرآن اس معاشرے میں دکھائی نہیں دیتی کہ یہ وہی تاریخ تکرار ہو رہی ہے جس کے بارے میں قرآن مجید نے خبردار کیا تھا. اور قرآن یہاں پہ کہہ رہے کہ چھپاتے کیوں ہیں, تاکہ مال کما سکوں. چھپاتے کیوں ہیں؟ چونکہ اگر حق کی بات کریں گے تو پھر لوگوں کو پسند نہیں آئے گی, لوگ انہیں مال نہیں دیں گے. لہٰذا لوگوں کی مرضی اور آرزوؤں کے مطابق باتیں کرتے ہیں اور لوگ خوش ہو کے کہتے ہیں بسم اللہ آگے پڑھیں اور اتنا مال لیں اور اپنے گھر واپس جائیں, اور جو حق بتاتا ہے اس کو لوگ پسند نہیں کرتے. تو انہوں نے بھی یہ کاروبار کر لیا ہے کہ وہی باتیں کرتے ہیں جس کے بدلے میں مال ملے اور جس کے بدلے میں لوگوں کی خوشی نہ ہو بلکہ لوگوں کو لگے کہ ہمیں بھی کچھ کرنا پڑے گا, تو پھر ایسی باتیں نہیں کرتے. آیت نمبر 188, وقت تقریباً تمام ہے, بہت اہم نقطہ ہے. ہرگز ہرگز وہ لوگ کہ جو خوش ہوتے ہیں اپنی تعریفیں سن کر ایسے کاموں کے بارے میں جو انہوں نے کیے ہی نہیں, ٹھیک ہے, تو وہ ہرگز ہرگز خوش نہ ہو جن کی صفت یہ ہے کہ کام کیا نہیں ہے اور چاہتے ہیں کہ ان کو فرنٹ پر بٹھایا جائے, ان کو مثلا وہ درجہ دیا جائے. ہم دعا کرتے ہیں نا, خدایا ہمیں جوار معصومین میں جگہ عطا فرما, جوار معصومین. تو پھر کچھ تو کام ان والے ہونے چاہیے نا جو وہ سکھا کر گئے ہیں. اب بندہ کہے کہ میں نے کرنا کچھ نہیں ہے, جگہ مجھے جوار معصومین میں چاہیے, یہ غلط مطالبہ ہے, ٹھیک ہے. اور کوئی بندہ آ کے اسے کہے ماشاء اللہ آپ جیسا مومن تو دیکھا ہی نہیں ہے, کسی وجہ سے کسی لالچ میں خوشامد کرے تو اس کا سینہ چوڑا ہو جائے کہ مجھ سے بڑا مومن تو مثلا پورے کراچی میں پیدا ہی نہیں ہوا, پورے پاکستان میں پیدا ہی نہیں ہوا, مجھ سے بڑا مومن کیا کچھ نہیں ہے. جو قرآن کہتا ہے, جو اہل بیت کے فرامین, کرتا کچھ بھی نہیں ہے, مرد میدان نہیں ہے, فقط اسلام کی برکات چاہتا ہے, اللہ کے احکام کی اطاعت نہیں کرنا چاہتا. تو پھر ان کو یہ پیغام ہے کہ ہرگز ہرگز یہ نہ سمجھو وہ لوگ کہ جو خوش ہوتے ہیں اپنی جو انہوں نے کرنا ہوتا ہے وہ کر کے اور چاہتے ہیں جو نہیں کیا اس پر ان کی تعریف کی جائے. ہرگز ہرگز نہ سمجھنا کہ یہ کامیاب ہے اور عذاب سے بچ گئے, ٹھیک ہے نا. نام لکھوا کر, وہ مزاح سے کہتے ہیں انگلی کٹوا کر شہداء میں نام لکھوانا, تو انگلی کٹوانا بھی بالآخر کچھ کام ہے. میں تو یہ کہوں گا کہ انگلی بھی اگر کٹ جائے کٹے خدا کے راستے میں, پھر بھی کچھ ہے. کچھ نہ کر کے اور وہ مقام اس کی آرزو کرنا کہ جو اللہ نے اپنی خاطر سب کچھ قربان کر دینے والوں کے رکھا ہے, تو یہ آرزوئیں قرآن مجید انہیں جھوٹی آرزوئیں قرار دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ کام آرزوؤں سے ہونے والا نہیں ہے, اس کے لیے عمل چاہیے, اس کے لیے صفات چاہیے. ایک دعا سکھائی رسول اللہ نے امیر المؤمنین کو اور فرمایا کہ اے علی, جب لوگ آپ کی تعریف کریں کسی بات کی, کون کہہ رہا ہے اور کس کو کہہ رہا ہے, کہ جن سے بہتر آپ کو مل ہی کوئی نہیں سکتا. رسول اللہ فرما رہے ہیں امیر المؤمنین کو کہ اے علی, اگر آپ کی کوئی تعریف کرے آپ کے سامنے, تو آپ فوراً اللہ سے دعا کریں کہ اے پروردگار, جو یہ میرے بارے میں سمجھ رہے ہیں مجھے اس سے بہتر قرار دے. یعنی جو لوگوں نے سمجھا ہے, جو تو نے لوگوں کے ذہنوں میں میرا تصور ڈالا ہے, اپنے ہاں مجھے اس تصور سے بہتر قرار دے, اور وہ چیزیں جن کو یہ لوگ نہیں جانتے وہ چیزیں میری معاف فرما. اتنا خوبصورت ہے. اور فرمایا کہ یہ جو لوگ, اس کے بعد فرمایا کہ اور اے خدا, یہ جو لوگ میری تعریفیں کر رہے ہیں ان کی تعریفوں کی وجہ سے میرا مواخذہ اور میری گرفت نہ کرنا. یعنی انتہا ہے عاجزی اور انکساری کے اظہار. تو میں اگرچہ کچھ نہ کچھ رہ گیا لیکن یہیں پہ تمام کروں گا, وقت تمام ہے. ایک واقعہ مولا ہی کا سنا دوں, ذہن میں آ گیا کہ مولا ایک دن اپنے ساتھیوں کے ساتھ تشریف فرما تھے اور اچھے, اس روایت کے لفظ ہیں کہ اچھے موڈ میں تھے. اور بہت کم ہوا مولا کی زندگی میں کہ جب رسول اللہ کے بعد کے مثلا مصائب اور مشکلات اور پریشانیاں, خلافت سے پہلے بھی اور ظاہری خلافت کے بعد بھی, ایسی رہی مولا کے ساتھ. بہرحال ایک دن اچھے موڈ میں مولا تشریف فرما تھے تو ایک ساتھی نے سوال کیا کہ رسول اللہ کے ساتھ جو آپ کی نسبت ہے اور جو آپ کا مقام ہے وہ بیان کیجیے. تو مولانا نے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی, سورۃ النجم کی آیت ہے, فلا تزکو انفسکم, اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ قرار نہ دو. اس کے جواب میں جس نے کہا تھا, یعنی وہ چاہ رہا تھا کہ مولا سے اپنی تعریف سنے, اپنا مقام سنے مولا کا, تو مولا نے قرآن کی آیت پڑھی کہ اللہ نے بندوں سے کیا چاہا ہے, فلا تزکو انفسکم, کبھی بھی اپنی پاکیزگی اور اپنی بڑائی اور اپنی نیکی کے دعوے لوگوں کے سامنے نہ کرنا. تو جو سامنے تھا وہ بھی کوئی مولا کا شاگرد ہوگا, اس نے بھی قرآن کی ایک آیت پڑھی اور اس نے کہا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, اور جو اللہ نے آپ کو نعمت دی ہے اس کو بیان کرو. تو پھر مولا نے اس کی آیت سن کر پھر بہت ساری باتیں بیان کی جو ان کے اور رسول اللہ کے معاملات تھے. آپ کو یہ نہ کہے کہ مولا کو نہیں پتا تھا دوسری آیت کا, مولا کو پتا تھا, مولا سے بہتر کسی کو نہیں پتا تھا, لیکن جس نے اپنے بارے میں بات کرنی ہے کوئی اچھی, اس کی ذمہ داری یہی ہے کہ وہ یہی کہے کہ میں اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ نہیں کہتا, وہ اللہ کے سامنے اظہار عاجزی اور انکساری کرے. لیکن جب دوسری بات کی گئی اب مولا نے گویا کہ پھر اس کے مطابق بیان کرنا شروع کر دیا. خداوند عالم ہم سب کو قرآن مجید کو فرامین محمد و آل محمد کو پڑھنے کی, سمجھنے کی, اس پر عمل کرنے کی, میدان میں رہنے کی, جنہیں خدا مرد میدان کہتا ہے, صبر کرنے کی اور یہ صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صل علی محمد و آل محمد.